बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیات 163 تا 164 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسگری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، پھر آپ پروگرام کلام نور سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے، جس کے بعد پروگرام دریچے پیش کیا جائے گا، اور ایرانی مشاہیر ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طہٰ شمیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ لاہور کے علاقے نیو انارکلی میں پان منڈی کے قریب خوفناک دھماکہ، 3 افراد جاں بحق، 23 زخمی۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں کی سرگرمیاں تیز، کانگریس نے امیدواروں کی دوسری لسٹ بھی جاری کر دی۔ سلامتی کونسل کے اجلاس سے ایران کے مستقل مندوب کا خطاب، فلسطین سے قبضہ ختم کرانے اور صہیونی مجرمین کو عدالت کے حوالے کرنے کا مطالبہ۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ لاہور کے علاقے نیو انارکلی میں پان منڈی کے قریب خوفناک دھماکہ ہوا، جس کی آواز دور دور تک سنی گئی اور خوف و ہراس پھیل گیا۔ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور وہاں کھڑی کئی موٹر سائیکلوں کو آگ لگ گئی۔ ابتدائی طور پر اسے سلنڈر دھماکہ کہا گیا، تاہم بعد ازاں اس کے بعد بم دھماکہ ہونے کی اطلاع سامنے آئی۔ بم ایک موٹر سائیکل میں نصب تھا اور دھماکے کے بعد زمین میں گڑھا پڑ گیا۔ زوردار دھماکے کے نتیجے میں ایک بچے سمیت 3 افراد جاں بحق اور 23 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں خواتین بھی شامل ہیں۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے لاہور دھماکے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس کیا ہے۔ جاری کیے گئے بیان میں وزیراعظم عمران خان نے زخمیوں کو فوری طور پر طبی امداد کی فراہمی کی ہدایت جاری کی ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے پنجاب حکومت سے واقعے کی رپورٹ بھی طلب کر لی۔ مسلم لیگ نون کے صدر قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف اور ان کی بھتیجی نون لیگی رہنما مریم نواز نے انارکلی بازار لوہاری گیٹ میں ہونے والے دھماکے کی مذمت کی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے لاہور میں ہونے والے بم دھماکے کی شدید مذمت کی ہے۔ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر چودھری پرویز الہی نے مطالبہ کیا کہ زخمیوں کو فوری طور پر بہترین طبی امداد دی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کیس میں سابق جج رانا شمیم پر ان کے وکیل کی غیر موجودگی میں فرد جرم عائد کر دی۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ایک انگریزی روزنامے میں سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار کے تعلق سے شائع ہونے والی رپورٹ میں توہین عدالت کیس میں فرد جرم عائد کر دی۔ رپورٹ کے مطابق سابق جج رانا شمیم نے اپنے وکیل کی عدالت میں پہنچنے تک کی مہلت مانگی، لیکن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی درخواست مسترد کرتے ہوئے فرد جرم کا اعلان کر دیا۔ یاد رہے کہ 15 نومبر 2021 کو پاکستان کے انگریزی روزنامے دی نیوز میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق گلگت بلتستان کے سابق چیف جسٹس رانا محمد شمیم نے کہا تھا کہ پاکستان کے سابق چیف جسٹس ثاقب ناصر نے ایک جج کو ہدایت کی تھی کہ 2018 کے عام انتخابات سے قبل میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز کی ضمانت پر رہائی نہیں ہونی چاہیے۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش میں ریاستی اسمبلی کے انتخابات کے تعلق سے سیاسی جماعتوں کی سرگرمیاں کافی بڑھ گئی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ریاست اتر پردیش میں انتخابات کا بگل بج جانے کے بعد سیاسی جوڑ توڑ اور پارٹی اراکین کے وفاداریوں کی تبدیلی کے ساتھ ہی جلسے جلوسوں اور انتخابی ریلیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بحیثیت امیدوار ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے پارٹیوں کے اراکین کی بھاگ دوڑ کے ساتھ یہ سیاسی جماعتوں کے صدر دفاتر کی سرگرمیاں بھی بڑھ گئی ہیں۔ اگرچہ بعض رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ اس بار یو پی میں اصل مقابلہ سماجوادی پارٹی اور بی جے پی کے درمیان ہے، لیکن بہوجن سماج اور کانگریس بھی پیچھے نہیں ہیں۔ اس دوران کانگریس پارٹی نے اپنے امیدواروں کی دوسری فہرست بھی جاری کر دی جو 41 امیدواروں پر مشتمل ہے۔ اب تک کانگریس پارٹی یو پی میں 166 امیدواروں کا اعلان کر چکی ہے، جن میں 66 خواتین شامل ہیں۔ یاد رہے کہ ہندوستان کی ریاست یو پی میں اسمبلی انتخابات 7 مرحلوں میں انجام پائے گا۔ پہلے مرحلے میں 10 فروری کو اور آخری مرحلے میں 7 مارچ کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ یو پی کے علاوہ پنجاب، اتراکھنڈ، منی پور اور گوا میں بھی اسمبلی انتخابات کے لیے سیاسی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں۔ ہندوستان میں کورونا کی تیسری لہر اور پاکستان میں پانچویں لہر میں شدت کی خبر ہے۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کورونا کی تیسری لہر کے درمیان گزشتہ 24 گھنٹے میں 3 لاکھ سے زیادہ نئے مریضوں اور 490 سے زائد اموات کا اندراج کیا گیا۔ ہمارے نمائندے نے ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں 19,35,180 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 3,17,532 کی رپورٹ مثبت آئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان بھر میں گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 491 کورونا کے مریض جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد اس ملک میں کورونا سے مرنے والوں تعداد 487,693 ہو گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کورونا کی تیسری لہر کا زور ریاست مہاراشٹر میں زیادہ ہے، جہاں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 268,484 ہو گئی ہے۔ ادھر پاکستان میں بھی کورونا کی نئی لہر کی شدت میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے اور کورونا کے مریضوں کی شرح بڑھ کے 11% ہو گئی ہے۔ پاکستان کے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے دوران کورونا کے 6,808 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا اور 5 کورونا کے مریض چل بسے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کورونا کے مریضوں کی شرح بڑھ کے 11.55% ہو گئی ہے۔ پاکستان کے اسپتالوں، قرنطینہ کے مراکز اور گھروں میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 51,094 ہے، جن میں سے 918 کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں کورونا قابو میں ہے۔ کراچی میں کورونا کے مریضوں کی شرح 41% ہو چکی ہے۔ پاکستان کے قومی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی کورونا کے پھیلاؤ میں شدت کی خبر ہے اور اب تک کی سب سے زیادہ یومیہ تعداد ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 1,131 افراد کے کورونا میں مبتلا ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ روسی مسلمانوں کی کونسل کے چیئرمین نے ماسکو میں ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی سے ملاقات کی۔ ایران پریس کے مطابق ماسکو میں رشین مسلم کونسل کے چیئرمین راول این الدین سے گفتگو میں ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ان کا دور روس دونوں ملکوں درمیان سیاسی، اقتصادی اور خاص طور سے ثقافتی تعلقات میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ اس ملاقات میں روسی مسلمانوں کی کونسل کے سربراہ نے ایران کے صدر کو ماسکو کی جامع مسجد میں آنے کی دعوت بھی دی۔ واضح ہے کہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی کے دور روس میں اس ملک کے اعلی حکام کے ساتھ ساتھ روس کی مختلف ثقافتی شخصیات سے بھی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران روس تعلقات کے نئے باب میں بہترین و خوشگوار تعاون پروان چڑھے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ یان نے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا کہ اسلامی جمہوری ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی اور ان کے روسی ہم منصب ولادیمیر پوتین کے درمیان کریملن میں حالیہ اہم دوستانہ اور طویل المدت ملاقات نے تہران اور ماسکو درمیان تعلقات کو ایک نئے مختلف اور تیز رفتار سمت میں آگے بڑھایا ہے۔ امیر عبداللہیہ نے مزید کہا کہ ایران روس تعلقات کے نئے باب میں بہترین تعاون پر وان چڑھے گا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور روس کے رہنماؤں نے ایک طویل المدت روڈ میپ تیار کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کا مستقبل کثیر الجہتی تعاون پر مبنی ہے۔ یاد رہے کہ ایران کے صدر ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ بدھ کو روس کے صدر کی دعوت پر ماسکو پہنچے ہیں۔ ویانا میں ایران، روس اور چین کے اعلیٰ مذاکرات کاروں نے سہ فریقی اجلاس میں اہم امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ویانا میں امریکی پابندیوں کے خاتمے کی غرض سے ایران اور چار جمع گروپ کے درمیان مذاکرات کا آٹھواں دور جاری ہے، اور بدھ کی شب ایران، روس اور چین کے اعلیٰ مذاکرات کاروں کا سہ فریقی اجلاس بھی منعقد ہوا ہے۔ اس سے پہلے بدھ کے روز ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار علی باقری کنی نے یورپی یونین کے نمائندے کے علاوہ ایٹمی معاہدے کے رکن تین یورپی ملکوں، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے نمائندوں سے بھی بات چیت کی تھی۔ منگل کے روز ویانا میں اعلیٰ مذاکرات کاروں اور ماہرین کی سطح پر دو الگ الگ اجلاس ہوئے تھے، جن میں فیکٹ چیکنگ میکینزم اور گارنٹیوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ منگل کی صبح ویانا میں ایران، یورپی یونین اور تین یورپی ملکوں کے ماہرین کا اجلاس ہوا، اور شام کو ہونے والے اجلاس میں ایران اور تین یورپی ملکوں کے اعلیٰ مذاکرات کاروں نے شرکت کی، جبکہ یورپی یونین کے نمائندے بھی اس اجلاس میں شریک تھے۔ منگل کی شام ہونے والا اجلاس تین گھنٹے تک جاری رہا، اور کہا جا رہا ہے کہ اس میں مسودے کے متن اور بعض دوسرے معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسی دوران امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ویانا میں ایران اور چار جمع گروپ کے درمیان جاری مذاکرات میں پیش رفت کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ یہ وقت مذاکرات چھوڑنے اور پیچھے ہٹنے کا نہیں، مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ ایران نے سلامتی کونسل سے فلسطین اور دیگر عرب علاقوں سے اسرائیل کا ناجائز قبضہ ختم کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ مطالبہ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے فلسطین کے بارے میں سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں صہیونی حکام کے وحشیانہ جرائم کی جانب عالمی برادری کی توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ ایسے جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ مجید تخت روانچی نے کہا کہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں صورتحال مسلسل خراب ہے، جو عالمی امن و سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہے۔ جائر سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کی اہم بندرگاہ اور صوبے الحدیدہ اور دارالحکومت صنعاء پر شدید حملے کیے۔ یمن کی عوامی مزاحمتی تحریک انصار اللہ کے انفارمیشن سینٹر کے مطابق جائر سعودی اتحاد نے دارالحکومت صنعاء کے بین الاقوامی ایئرپورٹ کے قریب جمعرات کی صبح دو فضائی حملے کیے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق امریکی اور سعودی اتحاد نے صنعاء میں التحریر اسکوائر اور الثورہ کے علاقے میں غذائی اشیاء کی دکانوں پر بھی حملہ کیا۔ سعودی امریکی اتحاد کی جانب سے الحدیدہ پر بھی چار بار بمباری کی گئی۔ یمن کے مسلح افواج کی جانب سے ابو ظہبی پر کیے جانے والے جوابی میزائلی اور ڈرون حملے کے بعد سعودی امریکی اتحاد کی طرف سے جارحیت کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے، جس میں اب تک درجنوں یمنی عام شہری شہید و زخمی ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کا دفاع کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا پر انہیں کوئی افسوس نہیں، کیونکہ 20 سال بعد وہاں سے نکلنے کا کوئی آسان راستہ نہیں ہے۔ مسٹر بائیڈن نے اپنی مدت کارکردگی کی پہلی سالگرہ کے موقع پر وائٹ ہاؤس میں صحافیوں کے سوالات کے جواب میں یہ بات کہی۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ افغانستان میں امریکی افواج کے لیے تقریباً $1 ارب ہفتہ وار خرچ کے باوجود وہاں کسی پرامن حل کی ضمانت نہیں ہے۔ انہوں نے جواب میں سوال کرتے ہوئے کہا کہ سوال یہ کہ کیا میں افغانستان میں ہر ہفتے اتنی رقم خرچ کرنا جاری رکھ سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا 20 سال بعد افغانستان سے آسانی سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، اور میں نے جو کیا اس پر مجھے کوئی افسوس نہیں ہے۔ امریکی صدر نے افغانستان سے انخلا کے دوران فوجیوں کے جان گنوانے پر افسوس کا اظہار کیا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طہٰ شمیم۔ اور اب سماعت فرمائیے صدر ایران کا دور روس، اس حوالے سے ہماری ایک سیاسی رپورٹ۔ ایران اور روس کے صدور نے ماسکو میں ہونے والی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ صدر ایران ڈاکٹر ابراہیم رئیسی جب کرمنل پہنچے تو روسی صدر ولادیمیر پوتین نے انہیں خوش آمدید کہا۔ بعد ازاں دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے سے بالمشافہ ملاقات کی، جس میں تہران ماسکو تعلقات کے علاوہ اہم ترین علاقائی اور بین الاقوامی مسائل بھی زیر بحث آئے۔ صدر ابراہیم رئیسی نے اس موقع پر کہا کہ ایران روس کے ساتھ تعلقات کے فروغ کے بارے میں کسی بھی بندش کا قائل نہیں، اور ہم ماسکو کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسٹریٹجک تعاون کی دستاویز ایران روس تعلقات کے 20 سالہ مستقبل کو روشن کر سکتی ہے۔ صدر کا کہنا تھا کہ ایران روس کے ساتھ تجارتی لین دین کے حجم میں بھی اضافے کا خواہاں ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے اس موقع پر کہا کہ ان کا ملک اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ تمام شعبوں میں تعلقات کے فروغ کو اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران خطے کا ایک بااثر اور طاقتور ملک ہے اور علاقائی سلامتی اور استحکام میں بنیادی کردار ادا کر رہا ہے۔ اس سے پہلے ماسکو روانگی سے قبل تہران ایئرپورٹ پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کا فروغ ہماری خارجہ پالیسی کی ترجیحات میں شامل ہے، اور اس دورے میں علاقائی سفارتکاری کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور روس کے درمیان مختلف شعبوں، خاص طور سے سیاسی اور اقتصادی اور تجارتی میدان میں خصوصی روابط قائم ہیں، اور اب ہم باہمی تعلقات کے میدان میں ایک باب رقم کر رہے ہیں۔ صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایران خطے کا ایک آزادی، خود مختار اور بااثر ملک ہے، اور روس بھی ایک اہم علاقائی طاقت شمار ہوتا ہے، لہذا دونوں ممالک کے تعلقات علاقائی سلامتی، معیشت اور تجارت کے فروغ میں مؤثر واقع ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور روس شنگھائی تعاون تنظیم سمیت متعدد علاقائی اقتصادی فورموں میں شامل ہیں، اور دونوں ملکوں کے مفادات میں اشتراک پایا جاتا ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ تہران ماسکو تعاون اور مشترکہ مفادات علاقائی سلامتی کے ضامن اور یونیپولیزم کے مقابلے میں سنگ میل ثابت ہو سکتے ہیں۔ بہرحال ایران اور روس کے تعلقات کی تاریخ میں بہت سے اتار چڑھاؤ آئے ہیں، لیکن حالیہ برسوں میں دونوں ممالک نے مختلف شعبوں میں ایک دوسرے کے ساتھ قریبی تعلقات اور تعاون کی طرف قدم اٹھایا ہے۔ ایران اور روس کے دو طرفہ شعبوں میں اسٹریٹجک مفادات ہیں، خاص طور پر اقتصادی، فوجی اور سیکورٹی تعلقات کے ساتھ ساتھ علاقائی اور بین الاقوامی مسائل، جیسے کہ امریکہ کے ایک طرفہ روش کا مقابلہ کرنا، اور یہ حالیہ برسوں میں قریبی دو طرفہ تعاون کا ایک اہم عنصر رہا ہے۔ ایران اور روس دونوں امریکی پابندیوں کی زد میں ہیں، اور اس لیے دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات کو فروغ دینا ایک طرفہ امریکی پابندیوں کو کم کرنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔ اس کے باوجود سائنس اور ٹیکنالوجی، صنعت اور مشینری کے شعبوں میں اپنی بڑی صلاحیتوں کے باوجود تعمیراتی کام، پاور پلانٹس، ریلوے کے ساتھ ساتھ توانائی اور زیر زمین وسائل جیسے بارودی سرنگوں کی تلاش کے میدان بھی ایران اور روس کے درمیان اقتصادی تعلقات کی سطح ابھی تک سازگار نہیں ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ جے تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا، ایک یہی سہارا ہے، ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، وہ تجھے بچائیں گے پار بھی لگائیں گے، وہ تجھے بچائیں گے پار بھی لگائیں گے۔ کشتی غم نہ کر سفینے کا ان پہ چھوڑ دے کشتی غم نہ کر سفینے کا بات کر مدینے کی ذکر کر مدینے کا کیوں بھٹکتا پھرتا ہے پوچھ اپنے مرشد سے کیوں بھٹکتا پھرتا ہے اپنے مرشد سے وہ بتائیں گے تجھ کو.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے. اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام کلام نور, لیکن پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے دھروں کے, جی ہاں سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے دھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 30 دی 17 جمادی الثانی اور 20 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. سترہ جمادی الثانی سن 587 ہجری قمری کو صلیبی جنگوں کے دوران مسلمانوں اور عیسائی جنگ جوؤں کے مابین عکا نامی سیاسی معاہدہ ہوا. صلیبی جنگوں کے دوران عکا شہر عیسائیوں کے حوالے کرنے اور اس کے عوض 3000 مسلمان جنگی قیدیوں کی رہائی کے لیے عکا سیاسی معاہدے پر عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان دستخط ہوئے, لیکن عیسائیوں نے مسلمان قیدیوں کو قتل کر دیا اور صلیبی جنگیں دوبارہ شروع ہو گئیں جو عیسائیوں کی شکست پر ختم ہوئیں. عکا شہر بھی 15 ہجری قمری میں مسلمانوں نے فتح کر لیا, لیکن 497 ہجری قمری میں اس پر عیسائیوں نے ایک بار پھر قبضہ کر لیا. سن 583 ہجری قمری میں صلاح الدین ایوبی نے عکا شہر کو صلیبیوں سے واپس لیا, تاہم سن 587 ہجری قمری میں مغرب والوں کے قبضے میں چلا گیا اور اب تک انہی کے تصرف میں ہے. بیس جنوری سن 1894 عیسوی کو جرمن موسیقی دان ایڈولف ساکس کا انتقال ہوا. ایڈولف ساکس مارچ سن 1819 میں پیدا ہوئے تھے. ان کے والد موسیقی کے آلات بناتے اور بیچتے تھے, اس لیے وہ بچپن سے ہی موسیقی کے آلات سے آگاہ ہو گئے. بڑے ہو کر انہوں نے اپنے والد کا پیشہ اختیار کر لیا اور بہت زیادہ مطالعات کے بعد ایک ساز ایجاد کیا جو ان کے نام سے ساکسوفون کہلایا. سترہ جمادی الثانی سن 1320 ہجری قمری کو خاتم المحدثین صاحب مستدرک الوسائل الحاج مرزا حسین نوری نے وفات پائی. مرزا حسین نوری 1254 ہجری قمری میں مازندران کے شہر نور میں پیدا ہوئے تھے. امامی فقیہ, راوی, مفسر اور شاعر مرزا نوری شیخ آغا بزرگ تہرانی, الحاج شیخ عباس قمی, محمد حسین کاشف الغطا اور سید شرف الدین آملی کے اساتذہ میں سے تھے. یہ عالم فاضل عبادت، تقوی، پرہیزگاری اور معنوی کمالات میں مثالی انسان تھے۔ ان کی کتابوں میں فقہ میں مستدرک الوسائل خاص طور سے قابل ذکر ہے، جس کی تالیف پر مرزا حسین نوری کو صاحب مستدرک الوسائل کہا جاتا ہے۔ مرزا حسین نوری بالآخر 17 یا 27 جمادی الثانی 1320 ہجری قمری کو وفات پا گئے اور نجف اشرف میں ان کو دفن کیا گیا۔ جنوری 1900 کو معروف برطانوی مصنف، فلسفی اور فن و ہنر کے نقاد جان رسکن کا انتقال ہوا۔ وہ 8 فروری 1819 کو لندن میں پیدا ہوئے تھے۔ جان رسکن کو والد کی تشویق پر موسیقی، مصوری اور شاعری کے مطالعے کا رجحان پیدا ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ شعر کہنے کی طرف بھی وہ راغب ہوئے اور 20 سال کی عمر میں انہوں نے اپنا پہلا کلام کہا۔ اس کے 4 سال کے بعد انہوں نے ایک کتاب ماڈرن پینٹرز یا نئے مصور لکھی۔ جان رسکن نے ایک اور کتاب آخری دم تک لکھی، جس میں انہوں نے اپنے فلسفیانہ نظریات بیان کیے۔ اپنی اس کتاب میں وہ دولت کو انسان اور روحانی اقدار سے الگ نہیں سمجھتے۔ ان کا خیال تھا کہ انسانی جسم ایک گاڑی کی طرح ہے اور اس کی روح موٹر کی طرح، جس کی طاقت تمام سیاسی اور معاشی توازن میں شامل ہے۔ اس لیے معاشیات کا روحانی اور اخلاقی ادراک ہونا چاہیے۔ جنوری 1926 کو اردو کی مشہور افسانہ نگار اور ناول نگار قرۃ العین حیدر پیدا ہوئیں۔ انہوں نے 1947 میں لکھنؤ یونیورسٹی سے انگریزی میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ 1947 میں وہ پاکستان چلی گئیں، جہاں وہ حکومت پاکستان کے شعبۂ اطلاعات سے وابستہ ہو گئیں۔ وہاں ان کے ایک ناول آگ کا دریا کی اشاعت پر پاکستانی پریس نے ان کے خلاف تناسخ کے عقیدے کی تشہیر پر بڑی سخت مہم چلائی، جس پر وہ واپس ہندوستان چلی گئیں، جہاں ان کے افسانوں کے کئی مجموعے، ناولیٹ اور ناول شائع ہوئے۔ آخر شب کے ہم سفر ناول کے لیے 1989 میں انہیں ہندوستان کے سب سے باوقار ادبی اعزاز گیان پیٹھ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، جبکہ ہندوستانی حکومت نے انہیں 1925 میں پدم شری اور 2005 میں پدم بھوشن جیسے اعزازات بھی دیے۔ 21 اگست 2007 کو طویل علالت کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تیس دے 1357 ہجری شمسی کو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی ایران واپسی کی خبر وسیع پیمانے پر شائع ہوئی۔ اس خبر کے منظر عام پر آتے ہی ایرانی عوام کے جوش و خروش میں بے پناہ اضافہ ہو گیا اور امام خمینی کے استقبال کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ دوسری جانب امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے ایران واپسی کے فیصلے کے اعلان سے شاہ کی حکومت کے کارندوں میں سخت اضطراب پیدا ہو گیا۔ ان میں سے بہت سے استعفی دینے اور ایران سے فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ شاہ کی حکومت سے وابستہ بعض فوجیوں نے بھی نہتے عوام پر حملہ کر کے پہلوی حکومت کو بچانے کی آخری کوشش کی، لیکن کارآمد ثابت نہیں ہوئی، بلکہ کامیابی کے حصول کے لیے ایرانی عوام کے ارادے مزید پختہ ہو گئے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے،
بیس میں رب جہاں بسم اللہ، سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لاؤ۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے، روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ احقاف کی چھٹی آیت سے کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔
اور جب سارے لوگ قیامت میں محشور ہوں گے تو یہ معبود ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کرنے لگیں گے۔
سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے مشرکین کے بتوں کی پرستش کے بارے میں گفتگو کی تھی کہ قرآن کریم ان کے عبث و بیکار ہونے کے بارے میں فرماتا ہے، اگر قیامت کے دن تک اپنی مشکلات کے برطرف ہونے یا اپنے امور میں کامیاب ہونے کے بارے میں بھی ان کو پکارو گے تو وہ نہ تمہاری آواز سنیں گے اور نہ ہی تمہارے لیے کوئی کام انجام دیں گے۔
سامعین، اس آیت کریمہ میں ارشاد احدیت ہوتا ہے، اس سے بھی بڑھ کر تمہاری یہ معبود قیامت کے دن تمہارے بارے میں گفتگو کریں گے اور تمہارے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، البتہ وہ معبود جو عقل و شعور رکھتے ہیں، جیسے بعض فرشتے اور انسان کہ جو لائق پرستش قرار پائے ہیں، وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی کے لیے کھڑے ہوں گے۔ مثال کے طور پر حضرت مسیح علیہ السلام اور فرشتے اپنی پرستش کرنے والوں سے دوری اختیار کریں گے، اور وہ لوگ کے جو بے عقل و بے شعور ہیں، جیسے بت، خداوند عالم اپنی قدرت کاملہ سے ان میں آواز پیدا کرے گا اور وہ اپنی پرستش و پوجا کرنے والوں سے نفرت کا اظہار کریں گے۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جو چیز بھی دنیا میں خداوند عالم کے علاوہ مورد پرستش قرار پائے گی، وہ قیامت میں انسان کی شفاعت کرنے کے بجائے اس سے عداوت و دشمنی کا اظہار اور اس کی شکایت کرے گی۔
سامعین، آئیے اب سورہ احقاف کی ساتویں اور آٹھویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن کریم سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم.
اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ کفار حق کے آنے کے بعد اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے، تو کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول نے افترا کیا ہے؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں نے افترا کیا ہے تو تم میرے کام آنے والے نہیں ہو، اور خدا خوب جانتا ہے کہ تم اس کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے ہو، اور میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے وہی کافی ہے، اور وہی بہت بخشنے والا اور مہربان ہے.
سامعین، یہ آیت کریمہ مشرکین مکہ نے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ناروا تہمتیں لگائی ہیں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں، ان لوگوں نے کبھی پیغمبر اسلام کو جادوگر کہا اور قرآن کریم کو آپ کے جادوئی کلام سے تعبیر کیا. جنہوں نے ان آیات کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف جذب کر لیا ہے، وہ ایک طرف تو قرآن کریم کی گہرائیوں اور گیرائیوں کے انکار سے عاجز تھے، اور دوسری جانب حقانیت اور اس کی عظمت کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے بھی آمادہ نہیں تھے. لہٰذا افکار عامہ کو منحرف کرنے کے لیے اسے سحر و جادو سے تعبیر کرنے لگے. البتہ یہ ان کے قلوب میں قرآن کریم کی لازوال عظمت و تاثیر کے ضمنی طور پر قبول کرنے کے مترادف ہے، حالانکہ لوگوں کے حقیقی طور پر قرآن کریم سے مجذوب ہونے اور دل کی گہرائیوں میں اس کا نفوذ ہونا آیت قرآنیہ کی حقانیت کی دلیل ہے.
سامعین، کبھی کبھی مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سب اپنی جانب سے کہہ رہے ہیں اور اس کی نسبت خدا کی جانب دے رہے ہیں، اور خود کو خدا کا پیغمبر کہہ رہے ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، جس طرح سے کہ تم دعویٰ کر رہے ہو کہ میں پیغمبر خدا نہیں ہوں، اور جو میں بیان کر رہا ہوں اس کی جھوٹی نسبت خدا کی طرف دے رہا ہوں، تو خدا پر لازم ہے کہ مجھ کو ذلیل و رسوا کر دے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں. ایسی صورت میں کوئی بھی فرد ارادے الہی کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی خدا کے سامنے میرا دفاع کر سکتا ہے. یہ تم لوگ ہو جنہیں خداوند عالم کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ تم لوگ اس کے رسول کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے ہو اور لوگوں کو راہ ہدایت پر گامزن ہونے سے منع کر رہے ہو، حالانکہ تم لوگ جانتے ہو کہ میں حق پر ہوں، اور اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خداوند عالم خود میری باتوں اور میرے دعووں پر گواہ ہے، اور میری تلاش و جستجو کو اپنے ارسال پیام میں مشاہدہ کرتا ہے. دوسری جانب تمہارے جھوٹ فریب اور عہد شکنی کو بھی دیکھ رہا ہے، اور یہی میرے لیے کافی ہے. البتہ خداوند عالم انہیں راستہ دکھانے کے لیے راستہ کھلا رکھتا ہے تاکہ مخالفت سے ہاتھ کھینچ لیں اور ایمان لائیں. ارشاد قدرت ہوتا ہے. خداوند عالم بہت بخشنے والا اور مہربان ہے، اور وہ توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے اور انہیں اپنی رحمت واسعہ سے بہرامند کرتا ہے.
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی نشانیاں واضح اور آشکار ہیں، لیکن بعض افراد کی مشکل ان کی دشمنی اور ہر درمیاں ہیں جو ان کے ایمان لانے میں رکاوٹ بنتی ہیں. مخالفین بھی قلوب کو مجذوب کرنے میں قرآن کریم کی آیتوں کی حیرت انگیزیوں کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن اسے سحر اور جادو کے نام سے تعبیر کرتے ہیں. ہمیں اس بات سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے کہ کبھی بھی اپنے ذاتی عقائد اور سلیقوں کو دین خدا کی طرف نسبت نہ دیں، کیونکہ اس کا عذاب دردناک ہے. توبہ کا راستہ تمام لوگوں، یہاں تک کہ کفار و معاندین کے لیے بھی ہمیشہ کھلا ہوا ہے، اور خداوند عالم ان کے توبے کو قبول کرتا ہے.
سامعین، آئیے اب سورہ احقاف کی نویں آیت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے معطر کرتے ہیں. ارشاد اہدیت ہوتا ہے.
قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين.
آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی نئے قسم کا رسول نہیں ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا. میں تو صرف وحی الہی کا اتباع کرتا ہوں اور صرف واضح طور پر عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوں.
سامعین، اس آیت کریمہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ کی بہانہ بازیوں اور ہر دھرمیوں کا جواب دیجیے اور ان سے کہیے کہ میں تمام پیغمبروں کی طرح سے ہی ہوں، ان سے ہٹ کر نہیں ہوں، اور دوسرے پیغمبروں کی طرح اور تم جیسا بشر ہی ہوں. میں وہ پہلا پیغمبر نہیں ہوں کہ جس نے توحید اور وحدانیت پروردگار کی لوگوں کو دعوت دی ہے. مجھ سے پہلے بھی بے شمار پیغمبران الہی آئے ہیں کہ جو بشریت کی جن سے بھی تھے اور لباس پہنتے تھے، کھانا تناول کرتے تھے. صرف تمہارے اور ہم میں فرق یہ ہے کہ پروردگار عالم ہم پر وحی نازل کرتا ہے اور ہمیں ذمہ داری سونپی ہے کہ ہم تمہارے تمام برے کاموں اور اس کے انجام سے تمہیں ہوشیار و خبردار کریں. میرے پاس جو علم غیب ہے وہ خود میری جانب سے نہیں ہے، بلکہ غیب کی جو تمام باتوں کا مجھے علم ہے وہ سب مجھے خداوند عالم نے سکھایا ہے. میں نہیں جانتا کہ خدا میرے ساتھ کیسا سلوک رکھے گا، جس طرح سے کہ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ تم سے کیسا سلوک کرے گا. بس مجھ سے بیجا توقع نہ رکھنا کہ میں اپنے آئندہ کے بارے میں تم سے پیش گوئی کروں گا.
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ پوری تاریخ بشریت میں پیغمبران الہی کا ہدف و مقصد ایک ہی رہا ہے، وہ ایک دوسرے کے پیغامات کی تائید اور ان کے مشن کو آگے بڑھاتے تھے. ایک معاشرے کے رہبر و پیشوا کی سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں سے صداقت پر مبنی گفتگو کریں اور جو چیزیں ان کے اختیار میں نہیں ہیں اس کے بارے میں غلط بیانی سے کام نہ لیں اور جھوٹا دعویٰ نہ کریں اور نہ ہی ان سے جھوٹا وعدہ کریں. پیغمبران الہی ہمیشہ لوگوں کے دل سوز اور خیر خواہ رہے ہیں اور ایسے امور سے کہ جو ان کی دنیا و آخرت کی تباہی و بربادی کا باعث بنتے ہیں دور رہنے کی تاکید کی گئی ہے.
سامعین، آئیے اب سورہ احقاف کی 10ویں آیت کی تلاوت سے اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں. ارشاد اہدیت ہوتا ہے.
قل ارأيتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم ان الله لا يهدي القوم الظالمين.
کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے، اگر یہ قرآن اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور تم نے اس کا انکار کر دیا جبکہ بنی اسرائیل کا ایک گواہ ایسی ہی بات کی گواہی دے چکا ہے اور وہ ایمان بھی لایا ہے اور پھر بھی تم نے غرور سے کام لیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ظالمین کی ہدایت کرنے والا نہیں ہے.
سامعین، تفسیروں میں آیا ہے کہ سرزمین حجاز پر رہنے والا ایک یہودی بہت ہی مشہور و معروف دانشور شخص بنام عبداللہ بن سلام تھا. اس نے تبلیغ پیغمبر اسلام سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا اور لوگوں کے درمیان اعلان کیا کہ یہ وہی پیغمبر ہے جس کی آمد کا وعدہ توریت اور انجیل میں دیا گیا ہے. لیکن بہت سے بڑے بڑے یہودیوں نے اس کی بات کو رد کرتے ہوئے اس پر الزام عائد کر دیا اور ان لوگوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو قبول نہیں کیا. بے شک ان کا یہ عمل غرور اور تکبر کے علاوہ کچھ نہیں ہے.
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ مخالفین سے گفتگو کرتے وقت اپنے عقیدے پر تعصب کرنے کی بجائے اس کو قطعی اور پورے یقین کے ساتھ بیان کریں اور ان سے کہیں کہ تم لوگ خود تحقیق و جستجو کرو. اگر میری بات حق ہے تو اسے قبول کرو، لیکن اگر حق کو سمجھنے کے بعد قبول نہیں کیا تو جان لو کہ بہت سخت عذاب تمہارے انتظار میں ہے. کفر کی اصل وجہ حق کے مقابلے میں دشمنی و تکبر ہے، نہ کہ جہالت اور غفلت. قرآن کریم اور حقانیت وحی کے مقابلے میں کھڑا ہونا انسانیت کے خلاف بہت بڑا ظلم ہے۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ آپ کو خدائے منان کے سپرد کرتے ہوئے آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔ ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔
جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے۔ بھٹکے ہوئے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے،
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔ ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔
یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ حق کا وظیفہ ہے، بخشش کا سامان ہے، جو حکم دیا اس نے، جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے،
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، آئینۂ صحافت پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم حسب معمول کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں، تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ کیہان، اسرائیل نے حماقت کی تو تل ابیب کو نشانہ بنائیں گے، یمنی استقامت نے صہیونیوں کو خبردار کر دیا۔ العربی الجدید، فلسطین، فلسطینیوں کے گھروں کے مسمار کیے جانے اور یہودی آبادکاروں کے حملوں میں شدت پر عالمی برادری تشویش میں۔ اور نیو یارک ٹائمز، امریکہ کے خلاف روس اور ایران نے باہمی اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ اور اب اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ اطلاعات، ایران اور روس کے صدور کی ملاقات، ایران اور روس کے تعلقات کی کوئی حد نہیں، صدر ایران۔ روزنامہ اطلاعات نے اس بارے میں لکھا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے بدھ کی شام اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوتین سے ملاقات کی، جس کے دوران باہمی تعاون اور تجارت جیسے مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال ہوا۔ اس ملاقات میں صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے علاقے اور دنیا میں ایران اور روس کے مؤثر کردار کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ روس کے ساتھ تعلقات میں فروغ کی کوئی حد نہیں ہے، اور ایران اور روس کے تعلقات اسٹریٹجک ہیں اور ابھی مزید وسیع ہوں گے۔ صدر ایران نے مختلف علاقائی اور بین الاقوامی امور میں دونوں ملکوں کے مشترکہ نظریات کو باہمی تعاون کا مناسب ماحول قرار دیا اور کہا کہ ایران اور روس کے درمیان تعاون میں فروغ سے دونوں ملکوں کی معیشت میں بہتری آئے گی، جس سے علاقے اور دنیا میں سیکورٹی کی صورتحال بھی بہتر ہوگی۔ روزنامہ رائے الیوم، اسرائیل ابو ظہبی جیسے حملے کا سامنا کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ رائے الیوم اس ضمن میں لکھتا ہے کہ صہیونی اخبار یدیوت آہرونوت کے رپورٹر اتمار آئیخنر نے صہیونی حکومت کے اعلی حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ اسرائیل بڑی تشویش کے ساتھ ابو ظہبی کی ہی طرح ڈرون اور میزائل حملے کا انتظار کر رہا ہے، جسے انصار اللہ اور ایران کی جانب منسوب کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کو یہ فکر ہے کہ ابو ظہبی کی طرح اس پر بھی، اس کے بقول، لبنان اور غزہ میں اس کے حامی حملہ کر سکتے ہیں۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق اسرائیل نے متحدہ عرب امارات کے سامنے اس حملے کی تحقیقات میں تعاون کی پیشکش کی ہے، کیونکہ اسرائیل کی خواہش ہے کہ وہ اس حملے کی تفصیلات کو اپنے خلاف اس قسم کے ممکنہ حملے سے بچنے کے لیے استعمال کرے اور مقابلے کی تیاری کرے۔ دریاسنا اسرائیلی حکام نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم کے نئے ماڈل کا تجربہ کیا ہے۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ صحافت، ریاستوں کی لاپرواہی پر سپریم کورٹ برہم۔ روزنامہ امر اجالا، دنیا بھر میں سرکاری اعداد و شمار سے 2 سے 4 گنا زیادہ اموات، ہندوستان میں 50 لاکھ سے زیادہ لوگ کورونا سے ہلاک، نیچر کا دعویٰ۔ اور روزنامہ نوائے وقت، سانحہ مری انکوائری کمیٹی کی سفارشات پر 15 افراد کے خلاف کارروائی شروع۔ اور سامعین، اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، 70 سال بعد فوجداری نظام انصاف میں ترامیم کا فیصلہ۔ روزنامہ جنگ نے اس بارے میں لکھا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ 70 سال کے بعد فوجداری نظام انصاف میں ترامیم کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ فوجداری نظام انصاف میں اصلاحات لے کر آ رہی ہے، جس سے حکومت کے قانون کی بالا دستی کے منشور کو عملی جامہ پہنایا جا سکے گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ فوجداری نظام میں انتہائی اہم تبدیلیاں نہ ہونے کی وجہ سے ملک میں امیر اور غریب کے لیے قانون میں فرق بڑھتا گیا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے بدھ کو حکومت کی فوجداری نظام انصاف میں اصلاحات پر اجلاس کی صدارت کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کیا، جبکہ وزیر قانون فروغ نسیم نے فوجداری نظام انصاف میں ترامیم سے متعلق میڈیا کو بتایا کہ آرڈیننس نہیں لا رہے، عام آدمی کا فائدہ ہوگا، اپوزیشن ساتھ دے۔ اور انہوں نے کہا کہ فوجداری قوانین میں ترامیم سے عام جرائم کی سزا 5 سال سے کم ہو کر صرف 6 ماہ رہ جائے گی۔ روزنامہ قومی آواز، پھینکو مگر سنبھال کے۔ روزنامہ قومی آواز اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ ورلڈ اکنامک فورم میں پردھان سیوک کے دعووں کی قلعی آکسفیم انٹرنیشنل کی رپورٹ سے کھل گئی، جس کے مطابق ملک میں 84% کنبوں کی آمدنی میں گراوٹ آئی ہے اور ارب پتیوں کی تعداد 102 سے بڑھ کر 142 ہو گئی ہے۔ ہمارے پردھان سیوک جی کی مصیبت یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کہیں گے دنیا اسے بے چون چرا تسلیم کر لے گی۔ جب آدمی خود اپنی آنکھیں موند لے تو اسے سامنے موجود دیوار تک نظر نہیں آتی ہے۔ ٹیلی پرامپٹر پر پہلے سے تحریر شدہ تقریر کو من و ان پڑھنے سے یہ سمجھنا کہ ہم نے ملک کی بہتر نمائندگی کر دی، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کورونا کے دور میں آکسیجن اور ادویات کی کمی کے سبب ہونے والی اموات سے یہ کہہ کر انکار کر دیا جائے کہ حکومت کے پاس اس ضمن میں کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے۔ اور پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں۔ ارنا، روس کے ساتھ توانائی کے شعبے میں بے حد اہم معاہدے ہوئے ہیں، وزیر پیٹرولیم، فارس نیوز ایجنسی، ایران کے ساتھ مذاکرات سے باہر نکلنے کا وقت نہیں ہے، بائیڈن اور سومریا نیوز، مقتدہ صدر نے حکومت عراق سے سیاسی جماعتوں کے دفاتر پر حملوں کے ذمہ داروں کا پتہ لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام دریچے، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام ایرانی مشاہیر۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ، شب بخیر۔
دریچے۔
عزیز سامعین، پروگرام دریچے لے کر حاضر خدمت ہے، مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں 2021 میں فلسطین میں ہونے والے اہم واقعات سے متعلق گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، سیونی حکومت نے گزشتہ سال بہت سے اہم واقعات کا مشاہدہ کیا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے اہم واقعہ 12 سال بعد نتن یاہو کو وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹانا تھا۔ مقبوضہ علاقوں کے سیونی مارچ 2021 میں 2 سالوں میں چوتھی بار انتخابات میں شامل ہوئے۔ اسرائیل کے چوتھے پارلیمانی انتخابات 23 مارچ کو ہوئے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کی 120 نشستیں ہیں۔ وزیر اعظم کی نامزدگی کے لیے 61 اراکین کو حق میں ووٹ دینا ہوتا ہے۔ اس الیکشن میں کوئی بھی پارٹی اور موجودہ پارلیمنٹ کی 61 سیٹیں نہیں جیت سکی۔ نتن یاہو کو دوبارہ اس وقت کابینہ کی تشکیل کا کہا گیا جب ان کی لیکوڈ پارٹی نے پارلیمنٹ میں 31 نشستیں حاصل کی۔ نتن یاہو کو دوبارہ اس وقت کابینہ کی تشکیل کا کہا گیا جب ان کی لیکوڈ پارٹی نے پارلیمنٹ میں 31 نشستیں حاصل کی، جبکہ 52 اراکین نے انہیں نئی کابینہ کی تشکیل کے لیے نامزد کیا۔ دوسری طرف صرف 45 اراکین نے یائر لاپٹ کو کابینہ کی تشکیل کے لیے نامزد کیا۔ تاہم نتن یاہو قانونی وقت کے اندر نئی کابینہ بنانے میں ناکام رہا، اور 12 سال بعد 13 جون کو باضابطہ طور پر وزیر اعظم کے عہدے سے سبکدوش ہونے پر مجبور ہوا۔ 13 جون کو اسرائیلی پارلیمنٹ کے اجلاس میں کہنے کو بہت کچھ تھا۔ بنجامن نتن یاہو، جو 2009 سے اسرائیل کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے کابینہ کی تشکیل کو روکنے کی کوشش کی۔ نتن یاہو کے حامیوں نے پارلیمنٹ میں تنازع کو جنم دیا تاکہ ان کی برطرفی اور لیکوڈ لیڈر کو ہٹانے سے روکا جا سکے، لیکن اسپیکر نے ان میں سے کچھ کو بے دخل کر دیا، اور بالآخر نتن یاہو کی لابنگ، جھگڑے اور دھمکیاں کام نہ آئیں، اور آخر کار وہ اداس چہروں کے ساتھ نفتالی وینٹ کو صدارت سونپنے پر مجبور ہو گیا۔ سامعین، نتن یاہو اس وقت اقتدار سے علیحدہ ہوا جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس امریکہ میں یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ صدارتی انتخاب میں نتن یاہو کی حمایت کر سکے، اور ایک طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو بائیڈن کے اقتدار میں آنے نے نتن یاہو کی شکست اور اقتدار سے ہٹانے میں اہم کردار ادا کیا۔ نتن یاہو نے اقتدار میں رہنے کے لیے فلسطین پر 12 دن کی جنگ مسلط کر کے اسے جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی۔ تاہم 12 روزہ جنگ نتن یاہو کے لیے ایک بڑی شکست تھی اور نتن یاہو کے اقتدار کے خاتمے کا باعث بنی۔ سامعین، یامینہ پارٹی کے رہنما نفتالی بینٹ، یشد پارٹی کے رہنما یار لاپٹ، اور عربی زبان بولنے والے سیاسی گروہوں کے سربراہ منصور عباس نے کافی بحث و مباحثے کے بعد نئی کابینہ کی تشکیل کے معاہدے پر دستخط کیے۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ حریفوں کے درمیان نئی اسرائیلی کابینہ کی تشکیل کا معاہدہ سیاسی صف بندی کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کی صرف ایک وجہ تھی، اور وہ بنجامن نتن یاہو کو اقتدار سے ہٹانا تھا۔ نتن یاہو 2009 سے اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں۔ نتن یاہو نے وزیر اعظم رہنے کے لیے گزشتہ 2 سالوں میں 4 پارلیمانی انتخابات کرائے ہیں، اور مارچ 2020 میں ہونے والے تیسرے پارلیمانی انتخابات کے بعد بھی انہوں نے بینی گینٹس کے ساتھ مل کر اتحاد بنایا تھا، لیکن کابینہ مہینوں میں ہی ٹوٹ گئی۔ سامعین، نتن یاہو کے اقتدار میں رہنے کی خواہش کو سیاسی حریفوں نے ایک قسم کی سیاسی تذلیل کے طور پر دیکھا۔ اس طرح گزشتہ 2 سالوں کے دوران ہونے والے 4 انتخابات میں انہوں نے نتنیاہو کی سربراہی میں مخلوط کابینہ میں حصہ لینے سے انکار کر دیا اور بالآخر نتنیاہو کو اقتدار سے ہٹانے کی مشترکہ تشویش نئی کابینہ کی تشکیل کے معاہدے کا باعث بنی۔ اکثر متصادم نظریات رکھنے والی 8 جماعتی اتحادی کابینہ کے ارکان نے نتنیاہو کو بے دخل کرنے پر اتفاق کرتے ہوئے مقبوضہ علاقوں میں سیاسی تعطل کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ سامعین، نتنیاہو کو اقتدار سے بے دخل کرنے کا معاملہ حریفوں کے لیے اس قدر اہم تھا کہ حتیٰ کہ ان کی پارٹی کے رہنما یائیر لاپڈ نے، جنہیں سونی حکومت نے کابینہ کی تشکیل کے لیے مقرر کیا تھا، نفتالی بینٹ کے ساتھ باری باری وزارت عظمیٰ لینے پر رضامندی ظاہر کی۔ اس معاہدے کے تحت ستمبر 2023 تک بینٹ 22 مہینوں تک اقتدار میں رہیں گے، جس کے بعد لیفٹ ستمبر 2023 سے نومبر 2025 تک وزیر اعظم بنیں گے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جسے نتنیاہو اور لیکوڈ پارٹی نے بھی چیلنج کیا ہے۔ نتنیاہو اور لیکوڈ پارٹی کا خیال تھا کہ لیفٹ کو کابینہ بنانے کا موقع دیا گیا تھا، بینٹ کو نہیں، اس لیے لیفٹ کو پہلے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنا چاہیے، لیکن اسرائیلی حکومت کے سربراہ نے اس کی مخالفت کی ہے۔2021 میں قبضہ شدہ زمینیں سیکیورٹی کے واقعات کے لحاظ سے زیادہ مستحکم نہیں تھیں۔ نتنیاہو اگرچہ کورونا کی ویکسینیشن کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن مخالفین نے مظاہروں میں شدت پیدا کر کے اس کامیابی کو ناکامی میں بدل دیا۔ کورونا پابندیوں کی وجہ سے بہت سی ملازمتیں ختم ہو گئی تھیں، سیاحت کی صنعت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا، اور کاروباری مالکان نے کورونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کابینہ کے کام کی شکایت کی ہے، جس سے نتنیاہو کو سخت سیاسی نقصان اٹھانا پڑا۔ سامعین، گزشتہ سال اسرائیلی معاشرے میں ایک اور سنگین مسئلہ سماجی تقسیم، خاص طور پر نسلی تقسیم کا ابھرنا تھا۔ مقبوضہ علاقوں میں عرب اور یہودی شہریوں کے درمیان خلیج بڑھنے کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے۔ الیکشن کے دوران صہیونی آبادکار بار بار عرب مرد آباد کے نعرے لگا رہے تھے۔ عربوں پر موت کا نعرہ لگایا گیا کیونکہ رام کے نام سے جانے والی مشترکہ عرب انتخابی فہرست نے نئی اسرائیلی کابینہ کی تشکیل کے حق میں ووٹ دیا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ عربوں کے لیے مرد آباد کا نعرہ نہ صرف اسرائیلی معاشرے میں نسلی تقسیم تھا بلکہ ایک سیاسی تقسیم بھی تھی، کیونکہ اسرائیلی عربوں کے اعتماد کا ووٹ بینجمن نتنیاہو اور لیکوڈ پارٹی کو اقتدار سے ہٹانے کا باعث بنا۔ سامعین، درحقیقت یہودیوں کا اب بھی یہ ماننا ہے کہ عرب مقبوضہ علاقوں میں دوسرے درجے کے شہری ہیں، اور عربوں کی فہرست میں شمولیت سے جو کابینہ تشکیل دی گئی ہے اس کا قانونی جواز بہت کم ہے۔ اگر عرب لیگ نے نفتالی بینٹ اور یائیر لاپڈ کے ساتھ اتحاد نہ کیا ہوتا تو اتحادی کابینہ ممکن نہ ہوتی اور نتنیاہو اقتدار میں رہتے، اور اسرائیل 5ویں پارلیمانی انتخابات کے انعقاد کے لیے تیار ہو جاتا۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ سیاسی تقسیم ظاہر کرتی ہے کہ اتحادی کابینہ کے خلاف مقبوضہ علاقوں کے اندر نتنیاہو اور ان کے حامیوں کی تخریب کاری جاری ہے۔ نتنیاہو کی قیادت میں دائیں بازو نے اتحادی کابینہ کو تقسیم کرنے اور اسے جاری رکھنے سے روکنے کی بھرپور کوشش کی۔ گزشتہ سال غاصب صہیونی حکومت کو مقبوضہ علاقوں میں اہم چیلنجوں کا سامنا تھا، تاہم بعض عرب ممالک نے صہیونی حکومت کے مفادات میں تعلقات کو معمول پر لانے کی پالیسی اپنائی۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھانے کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے ابوظہبی کا سرکاری دورہ کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا 12 دسمبر کو ابوظہبی ایئرپورٹ پہنچنے پر متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زید نے استقبال کیا۔ بینٹ نے 13 دسمبر کو متحدہ عرب امارات کے ولی عہد شہزادہ محمد بن زید سے بھی ملاقات کی۔ اس سے قبل اسرائیلی وزیر خارجہ یائیر لاپید نے گزشتہ سال جون میں یو اے ای کا دورہ کیا. بینٹ کا یو اے ای کا دورہ کسی قابض حکومت کے وزیر اعظم کا پہلا دورہ تھا. اقتصادی اہداف کے علاوہ ان سفارتی دوروں نے ایک اہم سیاسی مقصد کا تعاقب بھی کیا، جو کہ عرب حکام کی میٹنگ کی صورت میں خلیج فارس کی ریاستوں کے ساتھ صہیونی حکومت کے تعلقات پر پابندی کو توڑنا تھا. ان سفارتی ملاقاتوں سے اسرائیل نے سیاسی طور پر مستحکم ہونے کی کوشش کی، اسی لیے وہ تعلقات کو معمول پر لانے کے منصوبے کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. صہیونی حکومت نے متحدہ عرب امارات کے علاوہ بحرین کے ساتھ بھی تعلقات کو وسعت دی. منامہ میں اسرائیلی سفارت خانہ اور تل ابیب میں بحرین کا سفارت خانہ کھولا گیا. اسرائیلی وزیر خارجہ لاپید 30 ستمبر کو تل ابیب اور منامہ کے تعلقات کو معمول پر لانے کے معاہدے کے بعد پہلے سرکاری دورے پر بحرین پہنچے. لاپید نے اپنے ذاتی ٹویٹر پیج پر بحرین میں اپنی آمد کی تصاویر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا، ہم بحرین میں داخل ہوئے، مجھے اسرائیل کے پہلے سرکاری اور تاریخی دورے پر نمائندگی کرنے پر بہت فخر ہے. اسرائیلی وزارت خارجہ نے اعلان کیا کہ لاپید کا دورہ ان کے بحرینی ہم منصب عبداللطیف بن راشد الزیانی کی دعوت پر ہوا. جیسے جیسے بحرین اور متحدہ عرب امارات جیسے ممالک کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات بڑھتے گئے، اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کے ساتھ اسرائیلی حکومت کے خفیہ تعلقات مضبوط ہوتے گئے، جبکہ دوسری طرف فلسطینیوں کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے گئے اور دونوں فریقوں کے درمیان دشمنی بڑھتی گئی. دریاسنا فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس نے اسرائیلی وزیر جنگ سے دو ملاقاتیں کی، جنہوں نے 28 دسمبر کو مقبوضہ علاقوں کا دورہ کیا اور بینی گینٹس سے ملاقات کی. نئی صہیونی کابینہ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد محمود عباس کی گینٹس سے یہ دوسری ملاقات تھی. دونوں فریقوں کے درمیان پہلی ملاقات اگست 2021 کے آخر میں رام اللہ میں ہوئی تھی، جو تقریباً ایک دہائی میں اپنی نوعیت کی پہلی اعلی سطحی بات چیت تھی. سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ.
ایرانی مشاہیر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام عرض ہے. سامعین، گزشتہ کی گفتگو کے تسلسل میں آج بھی ہم حسین بن منصور حلاج کی زندگی کے دیگر پہلوؤں کے بارے میں گفتگو کریں گے. امید ہے یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم گزشتہ دو تین پروگراموں سے ایرانی تصوف کی ایک استثنائی اور غیر معمولی شخصیت اور تیسری ہجری قمری کے نامی گرامی عارف حسین بن منصور حلاج کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ جن کی زندگی، باتوں اور حتیٰ موت کا دنیا میں ایسا چرچا ہوا کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی ایرانی اور مغربی محققین نے ان کے بارے میں بہت کچھ کہا اور لکھا ہے. نیز یہ سلسلہ جاری ہے. انہوں نے اپنی باتوں سے عوام و خواص میں ایک ولولہ پیدا کر دیا اور ایران، ہندوستان، ترکستان اور چین و ماچین کے مختلف شہروں میں ان کے پیروکاروں کی ایک بڑی تعداد تھی. ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایرانی اور غیر ایرانی ماہرین کے توسط سے حسین بن منصور حلاج کی شخصیت کو پہچنوانے کے لیے تمام تر کوششیں عمل میں لائے جانے کے باوجود ابھی بھی ان کی حقیقی شخصیت بہت سے پہلوؤں سے مبہم ہے. حلاج کا اصلی نام حسین اور ان کے والد کا نام منصور تھا۔ قدیم متون میں حلاج کی تاریخ پیدائش کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں ہوا ہے۔ لوئی میں سینیون جیسے عظیم محققین نے ان کی پیدائش تقریباً 244 ہجری قمری مطابق 858 عیسوی بتائی ہے، اور بعض دیگر نے 248 ہجری قمری مطابق 862 عیسوی ذکر کی ہے۔ حلاج فارس کے شہر بیضا کے ایک گاؤں تور میں پیدا ہوئے، اور وہ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ تور سے عراق کے شہر واسط ہجرت کر گئے۔ حلاج کی وجہ تسمیہ کے بارے میں بھی کہ جس کے معنی روئی دھنکنے والا یا دنیا کے ہیں، ہم نے بتایا تھا کہ یہ لقب ان کو پہلے ملا تھا، لیکن بعد میں بتدریج یہ لقب ان کے حقیقی نام پر اثر انداز ہو گیا اور حسین بن حلاج کے نام سے ان کو شہرت حاصل ہو گئی۔ حسین بن منصور حلاج انفوان شباب سے ہی معرفت کے حصول میں کوشاں رہتے، اور اس کے لیے انہوں نے سہل بن عبداللہ تستری اور عمر بن عثمان مکی جیسے بزرگ استادوں اور ایران کے نامی گرامی عارف جنید نہاوندی کی شاگردی کی، اور تمام استادوں کے سامنے اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا۔ حلاج نے اپنی پوری زندگی میں 3 بار حج بیت اللہ کا سفر کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی جاتے تھے، ان کے پیروکاروں اور حامیوں کی ایک تعداد ان کے ارد گرد جمع ہو جاتی تھی۔ حلاج کی سرگرمیوں اور تقریروں کا آغاز مکے سے بغداد واپسی کے بعد یعنی 294 ہجری قمری میں ہوا۔ حلاج نے اس شہر میں پہلی بار لوگوں کو واعظ و نصیحت کی، اور اپنے زمانے کے ریاکار صوفیوں کو ذلیل و رسوا کیا۔ صوفیوں کے لباس خرقے کو تن سے اتار دیا اور زمین پر پھینک دیا تاکہ دیگر صوفیوں کی طرح خاموش نہ بیٹھیں۔ حسین بن منصور حلاج جوش و جذبے سے خدا کی یاد کرتے تھے اور نماز و روزہ و قرآن اور عبادت کرتے تھے، اور کسی خوف و تشویش کے بغیر موت کے بارے میں بات کرتے تھے۔ آزادانہ طریقے سے لوگوں سے بات کرتے تھے۔ سب سے زیادہ اہل قلم، تاجروں اور کرنسی کا کاروبار کرنے والوں سے گفتگو کرتے تھے۔ یہ افراد زیادہ تر تعلیم یافتہ ہوتے تھے۔ مختصر مدت میں ہی ان کے بہت سے مرید اور معتقد پیدا ہو گئے۔ خاص طور پر بہت سے ایرانی ان کے گرویدہ ہو گئے۔ محققین کا خیال ہے کہ ان کے بہت سے طرفدار، باوجود یہ کہ ان کی باتوں پر غور ان کی باتوں کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکتے تھے، پھر بھی ان کی تقریروں اور گفتگو کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ عوام کا وہ طبقہ جو ایک مسلح اور منجی کی تلاش میں تھا، وہ منصور بن حلاج کو ایک مسلح اور منجی کے طور پر دیکھ رہا تھا۔ یہ طبقہ ان کو خطوط لکھتا اور ان سے اپنی حاجت طلب کرتا تھا۔ حلاج کے تعلق سے لوگوں میں یہ عقیدت اور جوش و ولولہ بغداد کے فقہا میں وحشت کا باعث بن گیا، جس نے بعد کے حکام میں بھی شکوک و شبہات کو جنم دیا۔ حلاج کے طرفداروں اور حامیوں کے ساتھ ہی ان کے دشمن بھی بہت زیادہ تھے، کہ جن میں زیادہ تر با اثر افراد بھی تھے۔ بغداد کے فقہا اور متشرعین حلاج کی باتوں اور افکار کو قبول نہیں کرتے تھے، اسی لیے ان کی مخالفت کرتے تھے۔ بغداد کے بعض صوفیہ کہ جو عام طور پر اہل سنت تھے، ان پر جادو اور نیرنگ کا الزام لگاتے تھے، اور بعض فقہا بھی حلاج کو ربوبیت کے دعوے کی نسبت دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ حلاج خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہی امر اس بات کا باعث بنا کہ ان کے حقیقی احوال زندگی لوگوں کے سامنے مجہول رہ گئے اور لوگ ان کے حقیقت حال سے واقف نہیں ہو سکے۔ یہی مسئلہ سبب بنا کہ 297 ہجری قمری میں محمد بن داؤد ظاہری نام کے ایک فقیہ نے ان کو کافر قرار دے کر قتل کا حکم دے دیا۔ بغداد کے لوگوں کو حلاج کی حالت کے بارے میں حقیقت کا صحیح اندازہ نہیں تھا۔ بعض ان کو دیوانہ کہتے تھے، بعض جادوگر کہتے تھے، اور بعض کا یہ عقیدہ تھا کہ حلاج مستجاب الدعویٰ اور صاحب کرامات ہیں۔ ابن داؤد کا یہ حکم حتیٰ اس زمانے میں بھی ان کی گرفتاری کا سبب نہیں بنا، اور وہ ابن داؤد کی وفات کے برسوں کے بعد بھی اپنے عقائد و افکار کی نشر و اشاعت بغداد اور شوش میں انجام دیتے رہے۔ حلاج کے عقیدت مندوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جو عوامی پالیسی میں ان کی شمولیت کی حمایت کرتی تھی۔ اسی سبب سے حلاج نے وزراء اور علماء کے فرائض اور پالیسیوں کے بارے میں ایک رسالہ لکھا اور حسین بن حمدان نصر اور ابن عیسیٰ کو ہدیہ کیا۔ سن 298 ہجری قمری میں اہل سنت اصلاح پسندوں کی جانب سے اصلاح پسندانہ شورش برپا کی گئی، لیکن یہ شورش اور فساد بے نتیجہ رہا اور ناکامی سے دوچار ہو گیا۔ مسند خلافت دوبارہ ایک بچے المقتدر عباسی کو واپس مل گیا، اور ابن فرات نامی ماہر وزیر خزانہ برسر اقتدار آیا۔ اس وزیر نے امیر حسین بن حمدان کا، کہ جو فرار ہو گیا تھا، تعاقب کیا۔ اس جستجو کے نتیجے میں تلاش کرنے والوں کو امیر حسین بن حمدان کے مشیر اور مقرب حلاج کا پتہ لگ گیا۔ ابن فرات نے پہلے تو یہ حکم دیا کہ حلاج پر کڑی نگرانی رکھی جائے، اور حکم دیا کہ حلاج کے تمام مریدوں اور ساتھیوں کو جو جہاں بھی ہیں گرفتار کر لیا جائے۔ حلاج اس زمانے میں شوش شہر میں روپوش تھے۔ سپاہی 3 برس سے حلاج کی تلاش میں تھے، یہاں تک کہ اچانک سپاہیوں نے ان کے خفیہ ٹھکانے کا پتہ لگایا، اور جب حلاج اپنی شناخت کو چھپا رہے تھے، آخر کار حلاج کے ایک غدار طرفدار کی نشاندہی کے نتیجے میں ان کا پتہ لگ گیا اور ان کو بغداد لے جایا گیا۔ ایک ایرانی تاریخ نگار زری کوب نے نقل کیا ہے کہ جب حلاج کو ربیع الاول سن 301 ہجری قمری میں مقدمہ چلانے کے لیے بغداد لے جا رہے تھے، تو ان کو ایک اونٹ پر بٹھایا گیا اور ایک منادی ندا دے رہا تھا، قرمتیوں میں سے کوئی ایک قرمتی آئے اور اس کو پہچانے۔ حلاج کے دشمنوں نے حلاج پر سنگین الزامات عائد کیے اور یہ دعویٰ کیا کہ اس نے اہواز اور بغداد میں ربوبیت کا دعویٰ کیا ہے، اور اس نے اپنے دوستوں اور پیروکاروں کو جو خطوط لکھے ہیں اس میں خدا کے حلول کی بات کہی ہے، لیکن خود حلاج توحید پرستی کے اعتقاد کو اپنا اصل گناہ سمجھتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ ان کے دشمن ان کی اس بات کو درک اور قبول نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ جب کسی نے ان سے پوچھا کہ انہیں کس گناہ اور جرم میں گرفتار کیا گیا ہے، تو جواب میں انہوں نے ایک بیت پڑھا جس کا مطلب یہ تھا کہ 3 حروف کے لیے کہ جن پر نقطہ نہیں ہے، اور 2 حروف کے لیے جس پر نقطہ ہے بس۔ حلاج کا اشارہ اس بیت میں کلمہ توحید کی طرف تھا۔ حلاج اپنے حق میں دیے گئے فقہا کے حکم کو، کہ جو توحید کے مسئلے میں ان کا نظریہ تھا، خود سے منسوب کرتے تھے۔ استاد زرنی کوب کا خیال ہے کہ حلاج کے بعد عرفا نے بھی حقیقت میں حلاج کے ہی قول کی تائید میں یہ دعویٰ کیا کہ حلاج کا جرم یہ تھا کہ وہ اسرار کو ہویدا کرتے تھے۔ حلاج پر وزیر علی بن عیسیٰ اور فقہا اور قاضیوں کی موجودگی میں مقدمہ چلایا گیا، اور ان کے مخالفین کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ علوم و قرآن و سنت سے بے بہرہ ہیں۔ اس مقدمے کی سماعت کے دوران ان کے دشمنوں اور مخالفین نے ان پر بہت زیادہ الزام تراشی کی۔ اس مقدمے کی سماعت میں حلاج کا زندیقی اور قرمتی ہونا ثابت نہیں ہو سکا، لیکن وزیر علی بن عیسیٰ نے حکم دیا کہ ان کی داڑھی مونڈ دی جائے، اور پھر ایک دن جسر شرقی یعنی مشرقی پل پر اور اسی طرح ایک دن جسر غربی یعنی مغربی پل پر صلیب پر لٹکا دیا جائے۔ منادی یہ ندا دے رہا تھا کہ لوگو آؤ اور دیکھو، یہ ہے ایک قرمتی، اسے پہچانو۔ دو دن کے بعد ان کو صلیب سے نیچے لایا گیا اور تحقیقات کے لیے قید خانے میں لے گئے، اور اس میں 8 سال لگ گئے۔ اس مدت میں حلاج کو ان کے خادم اور بیوی کے بھائی یعنی سالے کے ساتھ ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے میں منتقل کیا جاتا تھا۔ البتہ ان قید خانوں میں حلاج کو اجازت تھی کہ وہ عام قیدیوں کے درمیان ہدایت و تبلیغ کا کام انجام دیتے رہیں، اور حلاج کو انہی قید خانوں کی زندگی گزارنے کے دوران خلیفہ وقت سے ملاقات کا موقع مل گیا۔ کہا جاتا ہے کہ سن 303 ہجری قمری میں خلیفہ کو ایک خطرناک بخار ہو گیا، اور وہ مجبور ہو گیا کہ حلاج کو اپنے معالجے کے لیے قید خانے سے قصر میں بلوائے تاکہ اس کو بخار سے نجات مل سکے۔ سن 305 ہجری قمری میں بھی حلاج نے عمان کے ولی عہد رازی بن جعفر المقتدر کے طوطے کو زندہ کر دیا تھا۔ یہی باتیں سبب بنی کہ ان سے بہت زیادہ لوگوں نے حسد کرنا شروع کر دیا، اور حلاج کے خلاف شہر اور خلیفہ کے دربار میں بہت زیادہ افواہیں پھیلا دیں۔ سن 304 ہجری قمری سے 306 ہجری قمری تک کے دوران وزارت کے امور کی باگڈور ایک بار پھر ابن فرات کے ہاتھوں میں آ گئی، لیکن ابن فرات نے خلیفہ کی ماں کے ڈر سے، کہ جو حلاج کی مرید اور پیروکار تھیں، جرت نہیں کی کہ دوبارہ منصور کے مسئلے کو شرعی عدالت میں اٹھائے۔